میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ روایات میں ہے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام یہ جنت میں تھے، اور آپ چونکہ انسان ہیں اور اس وقت آپ جیسا کوئی نہیں، کوئی تھا ہی نہیں اس وقت، تو آپ تنہائی اور اداسی محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ پاک نے آپ پر نیند طاری فرمائی، آپ سوئے تو آپ کی پسلی مبارک سے حضرت حوا رحمت اللہ علیہا ان کو پیدا کیا گیا۔ آدم علیہ السلام بیدار ہوئے اور اپنے پاس اپنے جیسا ایک انسان حضرت حوا رحمت اللہ تعالی علیہا کو دیکھا تو ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، تو حکم ہوا کہ آدم رک جائیے، پہلے حق مہر ادا کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کا حق مہر کیا ہے؟ حکم ہوا کہ 10 مرتبہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجئے، یہی حق مہر ہے۔ آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ ہمارے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا، اور آپ کا نکاح حضرت حوا رحمت اللہ تعالی علیہا سے کر دیا گیا۔ تو یہ پیاری شان ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور ایک ایمان افروز نقطہ اس حوالے سے علماء جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ حق مہر شفا بخش ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں کوئی بیمار ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی زوجہ سے اس کے مہر میں سے 3 درہم لے، اس کا شہد خریدے اور اس میں بارش کا پانی ملا کر پی لے، انشاء اللہ الکریم شفا ہوگی۔ تو قربان جائیے ہم سب کہ امی جان ام البشر حضرت حوا رحمت اللہ علیہا کا حق مہر ہی درود پاک تھا، لہذا درود پاک یہ بھی شفا ہی شفا ہے کہ ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، قرب خدا ہو حاصل جنت میں ہو وہ داخل، جس نے لکھا پڑھا ہے صلی علی محمد، جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگا، گر دل پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو ویسے تو درود پاک کی کئی قسمیں ہیں، لیکن صلی اللہ علی محمد یہ بھی مختصر درود پاک ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جو یہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد، تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد کا ورد کریں تو مشکل سے 12 منٹ لگتے ہیں کہ آپ کے 500 درود پاک ہو جائیں گے۔ تو کوشش کریں گے روزانہ کم از کم 313 500 ہزار کوئی بھی ایک فگر فکس کر کے اس درود پاک کی کثرت کریں انشاءاللہ الکریم اس کی خوب برکتیں ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، پس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے۔ تو سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں، اور یہ یاد رکھیے کہ قرآن پاک کی جب بھی تلاوت ہو اور ترجمہ پڑھتے تو ساتھ میں تفسیر بھی پڑھیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں مکتبۃ المدینہ بڑا پیارا شعبہ ہے، سیرات الجنان شریف یہ مکتبۃ المدینہ نے 10 جلدوں میں شائع کیے، تو اینڈرائڈ موبائل تو سب کے پاس ہے، تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی آئی ٹی مجلس نے اس کی ایک موبائل اپلیکیشن بنا لی ہے، آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، مفت میں پڑھے بھائی، نہ دے نہ خرچہ کرے۔ اور پھر ماشاءاللہ الکریم ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی نے اس کی ریکارڈنگ بھی کرا دی، آپ جائیں تو روزانہ سن لیں تھوڑا تھوڑا۔ تو یوں بھی اپنا ایک روٹین بنائیں، 15 منٹ 20 منٹ میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھوں گا، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سنوں گا۔ تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ بڑی، اس کی تفصیل الحمدللہ اس میں لکھی ہے۔ تو اب اس کے حوالے سے جو علماء نے تفاسیر میں لکھا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کے زمین میں تشریف لانے کا یہ تفصیلی واقعہ لکھا ہے، کیونکہ آپ کی پیدائش سے پہلے فرشتوں کے سامنے آپ کے خلیفۃ اللہ، اللہ پاک کا خلیفہ ہونے کا اعلان کیا گیا، پھر جب آپ کو تخلیق کیا گیا تو اللہ پاک نے آپ کو علم الاسماء عطا فرمایا، آپ کو فرشتوں پر برتری ظاہر کیا گیا، فرشتوں کو حکم ہوا آپ کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان بدبخت تھا، اس بد انجام نے تکبر کیا، اللہ پاک کا حکم ٹالا، سجدہ نہ کیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، کیونکہ ہمارا یہ بیان اسی کا ایک تسلسل بھی ہے، کنٹینیوسلی تفاسیر سے ہم کچھ نہ کچھ بیان کرتے ہیں، تو یہاں تک بیان ہو چکا تھا۔ اب آگے جو بیان ہوا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، وہی جنت جو نیک لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور جس میں قیامت کے بعد داخلہ ہوگا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمت اللہ علیہا، دونوں کو اسی جنت میں ٹھہرایا گیا۔ تو یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جنت میں داخلہ دو طرح کا ہے، ایک ہے وہ داخلہ جو قیامت کے بعد نصیب ہوگا، وہ بطور ثواب اور انعام ہوگا، لہذا اس وقت جنت میں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہ ہوگی، نیند بھی نہیں ہوگی، نہ موت ہوگی، نہ ہی اہل جنت کو کبھی جنت سے نکالا جائے گا۔ مگر آدم علیہ السلام کا یہ جنت میں داخلہ یہ بطور ثواب یا انعام نہیں تھا، بلکہ یہ داخلہ بعض حکمتوں کے لیے تھا، اسی لیے وہاں کچھ چیزوں کے قریب جانے سے روکا گیا، اور ارشاد ہوا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یعنی جنت میں ہر چیز کھانے کی اجازت تھی، مگر ایک مخصوص درخت تھا جس کے قریب جانے یعنی اس کا پھل کھانے سے انہیں منع کر دیا گیا. تو یہ درخت کون سا تھا؟ اس بارے میں مختلف روایات ہیں. زیادہ مشہور روایت یہ کہ یہ گیہوں یعنی گندم کا درخت تھا، اور ہمارے یہاں گندم کا چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، مگر جنت میں اس کا درخت تھا اور اس کا پھل گندم کا دانا، یہ بیل کے گردے کی جتنا مطلب وہ اس کا وہ تھا حجم. اور پھر فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِي، تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، بس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے. تو یہاں یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اپنے جو معاملات ہیں یہ ہمارے علماء نے اس کی تفصیلی بیان کیا ہے. بعض نادان جو ایسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں جہاں مختلف انداز سے باتوں کو اچھالا جاتا ہے، اور جو کمزور ذہن کے ہوں جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ بعض وقت بہک جاتے ہیں، اور کہاں کیا بولنا ہے یہ احتیاط نہیں ہو پاتی. اور یہ ٹاپک اس موضوع کے حوالے سے بہت اہم بات بیان ہو رہی ہے. وہ کیا ضروری جو یاد رکھنے کی بھی ہے کہ وہ ہے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت یعنی گناہوں سے پاک ہونا. کیونکہ آج کل بے باکی کا دور ہے، دینی معلومات کی کمی ہے، لوگ بولتے وقت کچھ سوچتے سمجھتے نہیں. حالانکہ بینگ کا مسلم باؤنڈری ہے ہماری، یہ زبان ہے نا، زبان یہ گوشت کی چھوٹی سی بوٹی ہے، یہ زبان اس میں ہڈی نہیں ہے، گوشت کی چھوٹی سی بوٹی ہے. ایک پکا کافر دل کی تصدیق کے ساتھ اس زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، اب کیا ہوا؟ مسلمان ہو گیا. کفر سے ہٹ کر اب یہ مسلمان ہو گیا. لیکن اگر اسی زبان سے وہ معاذ اللہ کفریہ کلمات کہتا ہے تو اب وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور اس کی مکمل معلومات میں آپ کو دعوت دوں گا، اس کی فکر کریں، بہت اہم بات ہے. خاص کر جو اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ اسکول میں پڑھتے ہیں، جو کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، جو فیملی ممبرز ہیں، میں ان کو بھی دعوت دوں گا کہ اپنے بچوں کو اور خود بھی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. بڑی اہم کتاب ہے امیر علیہ سنت کی، جس میں امیر علیہ سنت نے مثالیں دی ہیں کہ ہمارے یہاں کس طرح کا ماحول ہے، ہنسی مذاق کا ماحول ہے، گیدرنگ کا ماحول ہے، اس میں جناب کس کس طرح سے گفتگو کے دوران کلمہ کفر بولا اور بندہ ایمان سے گیا، کس طرح سے بے باکی کا دور ہے. تو بولتے چلے جاتے ہیں، کبھی انبیاء کرام کے بیعت بھی ہو رہی ہوتی ہے اور یہ نادان مسلمان کہلانے والے ان کے درمیان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جناب یہ تو ہمارے پروفیسر ہیں نا، یہ ہمیں پڑھاتے ہیں نا. ارے کیسے پڑھاتے ہیں؟ انبیاء کرام کی کوئی توہین کرے وہ ہمارا استاد کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی کمزور بات کرے وہ کیسے ہمارا استاد ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے دنیاوی کوالیفیکیشن ہے اس کے پاس، لیکن جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے. جی ہاں، اپنے دل سے نکال دیں، ایسا کہ صحبت ہی مطلب بہت ہی خطرناک ہے. تو جو منہ میں آتا ہے بولتے جاتے ہیں، کبھی جنت دوزخ کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی فرشتوں کے متعلق نازیبا گفتگو ہوتی ہے. یہ بہت سخت باتیں ہیں، ایسی باتوں کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے نکل بھی سکتا ہے. اس لیے ہمیں ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. بالخصوص حضرت آدم علیہ السلام نے اس جنتی درخت کا پھل کھایا، اس بات کو تو بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی نفی انداز میں بولتے ہیں. مثلا آپ نے جنتی درخت کا پھل کیوں کھایا؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے گناہ کیا، اس کی وجہ سے ہم زمین پر آئے، وغیرہ وغیرہ. ایک نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں کرنا بہت سخت ہے. آپ کہیں گے ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن جس کو آپ سن رہے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں، چینل پر سن رہے ہیں، یا اسکول میں سن رہے ہیں، یا کوچنگ میں سن رہے ہیں، کیسے آپ سن رہے ہیں؟ یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی اگر کوئی ہمارے والد صاحب کے متعلق بھی کمزور بات کہے ہم اس کی گلی سے نہیں گزرتے، کہے تعلق نہیں بھائی، بدتمیز آدمی ہے، میرے باپ کے متعلق بولتا ہے، میرے خاندان کے متعلق بولتا ہے، میں ایسے کی شکل نہیں دیکھوں گا. ارے ماں باپ کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے کوئی کچھ کہے تو ہمارا تعلق ختم ہو جاتا ہے. انبیاء کرام کے متعلق، صحابہ کرام کے متعلق، اہل بیت کے متعلق اگر کوئی ایسی گستاخانہ گفتگو کرے ना ना, लिहाजा आला हजरत रहमतुल्लाह ताला ने इस बारे में फरमाते हैं कि आम गुफ्तगू में हजरत आदम अलैहि सलाम की तरफ गुनाह की निस्बत करना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है, बल्कि उलमाए किराम रहमतुल्लाह अलैहिम ने इसे कुफ्र फरमाया है। अब ये बात हमेशा याद रखिए कि आदम अलैहि सलाम ने जो जन्नती दरख्त का फल खाया ये हरगिज हरगिज गुनाह नहीं था। इसकी मिसाल बड़ी खूबसूरत दी है, सुभान अल्लाह, क्या बात है हमारे उलमा की। यानी यूं ये अगर वसवसा भी होता है ना, देखिए बीमारी हो ना तो डॉक्टर ही इलाज करता है, हमारा वसवसा आ सकता है, वसवसा आ सकता है। अब ऐसे लोगों के साथ बैठे उठे कि जो हमारे इस वसवसे की जो पिन है या निकाल दें, ये वसवसा आया, ये वसवसा आया, अब निकाला कैसे गया, तो इसकी मिसाल उलमा यूं देते हैं कि हमने रोजा रखा, ठीक है, अब अगर एक लुकमा भी जानबूझकर खाएंगे तो गुनाह होगा और शराइत पाए जाने पर कुफारा भी होगा, लेकिन अगर हमें रोजा अपना याद ही ना रहे, याद नहीं है रोजा रखना, याद नहीं है, एक लुकमा नहीं चार रोटियां भी खा लेना, ना रोजा टूटेगा, ना गुनाह होगा, ना कफारा होगा, मसला पता है ना। यानी वही काम जब जानबूझकर रोजा याद होते हुए किया तो उस पर गुनाह भी है, रोजा भी टूटा, कफारा भी आया, मगर वही काम भूलकर किया तो ना गुनाह है ना कफारा है। आखिर क्यों? इसलिए कि भूल मुआफ है। अब समझिए, आदम अली सलाम को जन्नती दरख का फल खाने से रोका गया था, ये बिल्कुल सच है। आपने मना करने के बावजूद वो फल खा लिया, ये भी सच है, मगर आपने ये फल याद होते हुए नहीं खाया, बल्कि सूरह ताहा पारा 16 आयत नंबर 115 में अल्लाह पाक फरमाता है, वलकद अहिदना इला आदम मिन कबल फनसिया वलम नजिद लहू अज़मा, और बेशक हमने आदम को इससे पहले ताकीदी हुक्म दिया था तो वो भूल गया और हमने उसका कोई मजबूत इरादा ना पाया था। ये अल्लाह पाक ने साफ साफ सूरह ताहा में इरशाद फरमाया कि आदम अली सलाम ने जन्नती दरख्त का फल जो खाया था आपने भूल कर खाया था, लिहाजा आपका ये जन्नती फल खाना हरगिज हरगिज गुनाह नहीं था। क्लियर? अब आगे चले, या एक और सवाल पैदा होता है, क्योंकि एतराज की दुनिया बहुत वसी है, एतराज की दुनिया बहुत वसी है, ठीक है। अब एक एतराज होगा कि आपका जन्नती फल खाना गुनाह नहीं था तो आपको जन्नत से जमीन पे क्यों उतारा गया, सवाल है ना भाई। चले जी, आइए उलमा के पास चलते हैं। हुजूर अब बताएं इसका जवाब क्या है? आइए, जवाब ये है कि सिरे से ये सवाल ही दुरुस्त नहीं है, ये सवाल ही दुरुस्त नहीं है। असल सवाल ये नहीं बनता कि आपको जन्नत से क्यों निकाला गया, असल सवाल ये है कि जन्नत में रखा क्यों गया था। असल में हजरत आदम अली सलाम को तो इसलिए बनाया ही नहीं था कि आप पैदा होने के बाद जन्नत में ठहराया जाएगा, बल्कि जमीन में खलीफा बनाने के लिए पैदा किया गया था। इसका बयान हो चुका है पहले, ठीक है। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अली सलाम की पैदाइश से पहले फरिश्तों से फरमाया था, सूरह बकरा की आयत नंबर 30, आज 35 का बयान हो रहा है, ये क्यों खलीफा बनाया था इसका पूरा बयान हो चुका, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूं। तो मालूम हुआ कि आदम अली सलाम को पैदा ही जमीन में खिलाफत के लिए बनाया गया था, आपको जन्नत में ठहराना हिकमत के तहत था, जब वो हिकमत पूरी हो गई तो आपको आपके असल मकाम खिलाफत यानी जमीन पर उतारा गया, लिहाजा इसे जन्नत से निकाला जाना बेदखल कहना ये गलत बात है, ठीक है। तो अब सवाल क्या पैदा होता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर खलीफा बनाने के लिए पैदा किया गया तो जन्नत में ठहराया क्यों गया था? इसकी बहुत सी हिकमतें, सिर्फ दो हिकमतें सुन लीजिए। पहली हिकमत ये कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठहराया गया ताकि शैतान की इंसान के साथ दुश्मनी को अमली तौर पर वाजे कर दिया जाए। शैतान जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हसद करता था, जब आदम अली सलाम को जन्नत में ठहराया गया तो उसने आपको जन्नत से निकालने की बहुत कोशिश की, माजल्ला वसवसा भी दिया, आपके सामने झूठी कसम भी उठाई, गरज उसने माजल्ला हजरत आदम अली सलाम को बहकाने की सर तोड़ कोशिश की, مگر یہ بدبخت نہیں جانتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ نبی ہیں اور انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ان پر شیطان کے دعو نہیں چلتے. البتہ حکمت یہی تھی کہ شیطان نے اپنی دشمنی واضح کر دی، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، آپ بھول گئے اور بھول ہی کر وہ جنتی پھل کھا لیا، یوں آپ سے گناہ نہیں ہوا، البتہ شیطان کی دشمنی سامنے آ گئی. سورہ آراف میں یہی واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے ہم انسانوں کو ارشاد فرمایا، اسی لیے کہتے ہیں کہ ترجمہ و تفسیر پڑھیں، زندگی میں ایک بار تو مکمل کریں. سورہ آراف کی آیت نمبر 27، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کی اولاد تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا. یعنی اے اولاد آدم یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہی ہے جو تمہارے والدین حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا سبب بنا. یاد ہے اس بات کا ہمیشہ لحاظ رکھنا اور شیطان سے بچنا کہ کہیں یہ تمہیں فتنے میں ڈال. تو آدم علیہ السلام کو خلیفہ زمین یہ بنایا گیا تھا، کچھ عرصے جنت میں رکھا گیا. اس میں حکمت یہ تھی کہ شیطان کی دشمنی انسانوں سے واضح ہو جائے. تو یہاں یہ بات تربیت دی جا رہی کہ شیطان سے بچنا ہے، اور شیطان کون ہے؟ شیطان کھلا دشمن ہے. جی ہاں، واضح قرآن پاک میں کئی مقامات میں فرمایا، سورہ فاطر میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں. یعنی اے لوگو، شیطان تمہارا بہت پرانا دشمن ہے، اس کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی، لہذا تم بھی اپنے عقائد کے معاملے میں، افعال و اعمال کے معاملے میں اس خبیث کو اپنا دشمن سمجھو، اس کے پیچھے ہرگز مت چلو، یہ تو پکا جہنمی ہے، یہ لوگوں کو کفر کی طرف بلاتا ہے، اس لیے تاکہ انہیں بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، شیطان یہ ہمارا کھلا دشمن ہے، جس حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے باہر آنے کا سبب بنا، ایسے ہی یہ چاہتا ہے کہ ہم جنت سے محروم رہ کر جہنم کے حقدار ہو جائیں. لہذا ہمیں اس کی چالوں سے بچتے رہنا ہے. اور ظاہر ہے اس کے بہت سارے واقعات ہیں، وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے، شیطان یہ لڑائیاں کراتا ہے. تو اس بارے میں ایک واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اس کو، ایک شخص نے شیطان کو اس حال میں دیکھا کہ اپنی انگلی اٹھائے جا رہا تھا. اس نے شیطان سے پوچھا کہ تم اپنی انگلی اٹھائے ہوئے کیوں ہو؟ تو شیطان نے کہا کہ میں اپنی انگلی سے بڑے بڑے کام نکال لیتا ہوں. لوگ جو آپس میں لڑتے جھگڑتے فساد فتنہ برپا کرتے ہیں، یہ اسی انگلی کا کھیل ہے. وہ شخص بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ سامنے جو شہر ہے نا، اسے یہ میری انگلی تھوڑی سی دیر میں تباہ کر دے گی. لیکن یاد رکھیے، یہ بہت اہم موضوع ہے، یہ تھوڑی دیر میں اگرچہ اس پر ہم کچھ بیان تو سن لیں گے، لیکن یہ اس کی دشمنی کیا ہے، علماء نے اس میں بہت تفصیل بیان کی ہے. یہ ہم کو نمازیں نہیں پڑھنے دیتا ہے، یہ جو برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا، جو کوئی شراب کے نشے میں دھت ہو رہا ہے، کوئی بدکاریاں کر رہا ہے، جو بے حیائی کے کام کر رہا ہے، یہ سب شیطان کے کام ہیں. اس شیطان کے وار سے بچنا، اس کا علم حاصل کرنا، یہ سب علماء نے کتابوں میں لکھا ہے. دعوت اسلامی کا یہ دینی ماحول جو ہمیں اجتماعات کے ذریعے، درس کے ذریعے ہمیں بھی بلاتا ہے، ہمارے بچوں کو بھی بلاتا ہے، ہمارے گھر کی خواتین کو بھی بلاتا ہے، ہماری بچیوں کو بھی بلاتا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ سب آئے اور شیطان کے مکر و فریب کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے یہ آپس کے بھائی، یہ چھ بھائی ایک ساتھ رہتے تھے، یہ اچانک کیا جھگڑا ہو گیا کہ جناب آج کوئی کسی کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ये क्या हो गया कि आज जनाब माँ बाप को छोड़ दिया औलाद ने, और माँ बाप सिसक रहे, वो इलाज के लिए परेशान है। आज वो क्या बातें हैं कि आज इतनी मोहब्बत ही नहीं कि कोई परेशान हाल है तो कोई उसके हाथ पकड़कर उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करे। यानी मुसलमानों के बारे में क्या फरमाया गया रिवायात में कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, अगर जिस्म के किसी हिस्से में भी तकलीफ हो पूरा जिस्म महसूस करता है। हम चल रहे हो जा रहे हो अचानक ठोकर लगे और पांव का नाखून निकल जाए, क्या होता है, तकलीफ कहां होती है, पूरे जिस्म में। आंसू कहां से निकल रहे हैं, आंख से, अरे चोट तो नाखून में लगी है, ये आंख क्यों रो रही है। तो किसी ने कहा कि मुब्तलाए दर्द कोई उजू हो रोती है आंख, कितनी हमदर्द सारे जिस्म की होती है आंख। तो मुसलमान तो ये है ना, कौम तो ये होती है ना, खानदान तो इस तरह ही यूनिटी के साथ चलते हैं ना, आखिर ये कैसे झगड़ा हो गया। ये शैतान बेर दिलाता है, शैतान झगड़े कराता है, शैतान आपस में दूरियां कराता है। तो कैसे कराता है, वो शख्स पूछने लगा कि ये उंगली से आखिर ये पूरा शहर कैसे तबाह बर्बाद होगा। अब शैतान उस शख्स के साथ शहर में दाखिल हुआ। एक बाजार में हलवाई जो मिठाई बना रहा था वो चीनी घोलकर उसका शीरा बनाने के लिए बड़े बर्तन में गर्म कर रहा था। शैतान ने उस शीरे में उंगली डाली और थोड़ा सा शीरा दीवार पे लगा दिया। थोड़ी देर हुई, मक्खी आकर बैठने लगी। एक मक्खी उस शीरे के जो कतरा था दीवार पर लगा हुआ उस पर जाकर वो शीरे पर बैठी, चिपक गई। अब वो जैसे ही चिपकी तो वो उड़ नहीं पा रही थी, करीबी एक चिपकली मक्खी को देख रही थी। अब उसने देखा कि मेरा शिकार तो फंस गया है, हैं? उस चिपकली ने उस पर झपटा मारा, फौरन अपना शिकार अपने मुंह में ले लिया। नीचे जो हलवाई की बिल्ली थी उसने जब चिपकली का कारनामा देखा, चिपकली ने इस तरह से शिकार कर लिया तो यहां से बिल्ली उछली और उसने चिपकली पे झपटा मारा। अब जैसे ही झपटा मारा तो चिपकली बिल्ली के मुंह में आ गई। बराबर का जो हलवाई था उसके कुत्ते ने देखा कि ओहो बिल्ली का कारनामा, बिल्ली ने इस तरह से इस चिपकली को अटैक कर लिया। उसने जाकर बिल्ली पर हमला किया, उसके मुंह से वो छीनने लगा होगा, बहरहाल वो बिल्ली मर गई उसी चक्कर में। अब वो बिल्ली उस हलवाई की पालतू थी, उसने जब देखा कि पड़ोसी के कुत्ते ने मेरी बिल्ली को मार दिया तो उसके हाथ में चमचा था, उसने चमचा लेके जोर से सर पे मारा उस कुत्ते के। अब कुत्ते को जैसे ही सर पे लगा तो काय 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 करके वो तो ढेर हो गया। अब बराबर का जो हलवाई था उसने कहा यार मेरे कुत्ते को मार दिया इसने, है? वो उठा छुरी लेकर और आकर उसने जनाब आओ देखा ना ताओ उस हलवाई के सीने में छुरी मार दी। अब जैसे ही इस हलवाई के रिश्तेदारों को पता चला कि हमारे भाई को इसने मार दिया है, वो सारे आए और उन्होंने आकर उस हलवाई की दुकान तोड़ फोड़ दी, उसको मार दिया। इसके खानदान वालों को पता चला तो वो भी आ गए। यूं पूरे शहर में आनन फानन झगड़ा हो गया। और झगड़ा किसने कराया, शैतान। कैसे कराया, एक शीरे के नुक्ते से। तो बहरहाल मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये शैतान ये बड़ा मक्कार है और ये हमारा दुश्मन है। और बुजुर्ग फरमाते हैं कि अक्लमंद की निशानी ये है कि वो सच्चे दोस्त और दुश्मन की पहचान रखता हो। जाहिल की अलामत ये है कि जिसे सच्चे दोस्त और दुश्मन की पहचान ना हो। मतलब ये कि अल्लाह पाक को हमारी भलाई मतलूब है, रब्बे करीम ने हमारे लिए कुरान उतारा, हमारे लिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाकर भेजा। ये सब क्यों, इसलिए कि हम जहन्नम से बचकर जन्नत के हकदार बन जाएं। मगर शैतान बख्त से हमारा खुला दुश्मन है, ये चाहता है कि हम जहन्नम के रस्ते पर चलना शुरू करें। वहाब मुनब्बे फरमाते रहमतुल्लाह ताला ले ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا کہ اے ملعون، میری امت میں تمہارا دشمن کون ہے؟ شیطان بولا کہ آپ کی امت میں میرے 15 دشمن ہیں، آپ خود، دوسرا انصاف کرنے والا سلطان، عاجزی کرنے والا مالدار، سچا بزنس مین تاجر، خوف خدا والا عالم، نصیحت کرنے والا مومن، رحم دل مسلمان، توبہ پہ قائم رہنے والا، حرام کاموں سے بچنے والا، ہمیشہ باوضو رہنے والا مسلمان، کثرت سے صدقہ دینے والا مسلمان، حسن اخلاق والا مسلمان، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا، صاحب قرآن جو کثرت سے تلاوت کرے، رات کو جو سب سوئے ہوں اس وقت نماز پڑھنے والا۔ پوچھا کہ تیرے دوست کون ہیں؟ شیطان بولا یہ 10 میرے دوست ہیں۔ کون؟ ظالم حکمران، دوسرا تکبر کرنے والا مالدار، خیانت کرنے والا تاجر، شرابی، چگل خور، زنا یعنی بدکاری کرنے والا، یتیم کا مال کھانے والا، نماز کو اہمیت نہ دینے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، لمبی عمر، زیادہ عرصہ زندہ رہنے کی امید رکھنے والا، یہ 10 قسم کے لوگ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں۔ تو ہمیں دشمن بننا ہے تو وہ اوصاف پیدا کرنے ہیں، ہمیں اوصاف پیدا کرنے، کوالٹیز پیدا کرنی ہے۔ کیسے ہوں گی؟ آئیے دعوت اسلامی سکھاتی ہے نا، کورسز میں کیا سکھا رہی ہے، 7 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 63 دن کے کورسز ہو رہے ہیں کنٹینیوسلی فیضان مدینہ میں۔ آپ کو مدنی قافلوں میں بلایا جا رہا ہے، آپ کو اجتماع میں بلایا جا رہا ہے کہ آئیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہے، خود نہ رہے صرف بلکہ اپنے بچوں کو بھی لائیں، اپنی بچیوں کو بھی لائیں، مدنی چینل کی ترکیب بنائیں، تاکہ یہ جو دنیا بھر میں جو ایک ایمان کو بگاڑنے کی اور جو گناہوں کا جو ایک سلسلہ بڑھانے کا ایک جو تحریک چلی ہے، مسلمانوں کو جس طرح سے غفلت کا میں مبتلا کیا جا رہا ہے، ان سے مسلمانوں کو بچائیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس جنہوں نے نافرمانیاں کی ان کے بھی قرآن میں واقعات ہیں کہ اللہ پاک نے ان پر جب عذاب نازل کیا، پوری کی پوری بستیاں برباد ہو گئیں، ان کی شکلیں بگاڑ دی گئیں، ان پر آگ کا عذاب نازل ہوا، ان پر پتھر برسائے گئے، ان پر زلزلے آئے۔ تو ہم مسلمان ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کو لازم کر لیں اور نیکیوں کی طرف مائل ہو جائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں یہ سارا معاملہ جو ہے یہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیکیوں اور عافیت نصیب فرمائے اور ہمیں ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں۔